حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا رہبر کبیر انقلاب اسلامی بت شکن زمان حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید روح اللہ موسوی الخمینی کی 34ویں برسی کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب 4 جون 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. سلام خدا بر روح مطهر امام بزرگوار ما.
ہمارے عظیم المرتبت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی روح مطہر پر اللہ کا سلام ہو۔ ہمارے امام خمینی حالیہ صدیوں کی مسلحہ جاہلیت کے دور میں فرائض الہی کے حقیقی علمبردار تھے۔ 34 برس سے زائد عرصے سے یہ عظیم الشان اور مبارک اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ان سبھی برسوں میں اس اجتماع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس اجتماع میں تقریر کا زیادہ حصہ ہمارے عزیز و بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی گفتگو پر مشتمل رہے گا۔ میرے خیال میں اس ملک کی نئی نسلوں کو امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شناخت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے ہماری پیش رفت و ترقی اور اپنے راستے پر آگے بڑھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ آج بھی امام خمینی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، کچھ باتیں اپنے بارے میں، اس درس کے بارے میں جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس کے بارے میں جو ہمیں کرنا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے امام بزرگوار امام خمینی کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہماری تاریخ کی سربر آوردہ ممتاز ہستیوں میں سے ہیں، نمایاں ترین شخصیات میں سے ہیں، اور صرف عصر حاضر کی ہی سربر آوردہ ممتاز ہستیوں میں نہیں بلکہ ہر دور کی ان ممتاز ہستیوں میں ہیں جو انسانی علوم و معارف کے کسی بھی شعبے میں ممتاز شخصیات سمجھی جاتی ہیں۔ عظیم ہستیوں اور صاحبان عظمت حضرات میں کچھ لوگ دوسروں سے آگے ہوتے ہیں اور انہیں سربر آوردہ برگزیدہ ممتاز ہستیاں کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں سربر آوردہ ممتاز ہستیاں موجود رہی ہیں، لیکن بعض صرف اپنے دور کی ہی ممتاز ہستیوں میں سب سے آگے اور سرآمد نہیں ہوتی بلکہ تاریخ میں سرآمد سمجھی جاتی ہیں۔ سرآمد اور برگزیدہ ممتاز ہستیوں کو تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیش نظر یہ اہم نقطہ ہے، سربر آوردہ ممتاز ہستیوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیش نظر یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ممتاز شخصیات باقی رہتی ہیں اور ان میں تحریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخالفین ممتاز ہستیوں کی شبیہ بگاڑ کے پیش ہی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں؟ میڈیا کے ادارے جو روز بے روز ماڈرن سے ماڈرن تر ہو رہے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہیں، زیادہ وسائل سے لیس ہو رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ ممتاز اور نورانی ہستیوں کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ مٹھی میں پانی بند کرنے کی کوشش ہے، اور یہ کوشش فاما زبد و فیض حب و جفا ہے۔ خورشید کو بادلوں سے ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ابن سینا اور شیخ طوسی ہزار برس گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو محو نہیں کیا جا سکتا، انہیں تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا، ان کی شخصیت میں تحریف نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے امام خمینی کی شخصیت ابن سینا اور شیخ طوسی علیہ رحمہ سے بھی وسیع تر ہے، اور اس میں زیادہ ہمیں گیریت ہے۔ اور ہمارے امام خمینی کی شخصیت کی ممتاز خصوصیات ان دنوں ممتاز اور سربر آوردہ ہستیوں کی خصوصیات سے کہیں زیادہ ہیں۔ امام خمینی فقہ میں، فلسفے میں، نظریاتی عرفان میں ممتاز ہستی ہیں۔ ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزہ کردار میں سربر آوردہ اور بے مثال ہیں۔ قوت ارادی اور شخصیت کے استحکام میں بھی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ قیام فی سبیل اللہ، انقلابی سیاست اور نظام بشری میں تغیر لانے میں بھی ممتاز اور یگانہ ہیں۔ یہ سبھی خصوصیات ہماری تاریخ کی کسی بھی ممتاز شخصیت میں ایک ساتھ جمع نہیں پائی جاتی، لیکن ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں سبھی یہ خصوصیات ایک جگہ، ایک شخصیت میں موجود ہیں۔ لہذا ہمارے امام خمینی کو کوئی بھی تاریخ کے حافظے سے محو نہیں کر سکتا، نہ آج اور نہ ہی آئندہ صدیوں میں۔ آپ کی شخصیت میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ چند روز ممکن ہے کہ کوئی جھوٹ بول لے اور آپ سے متعلق اقوال میں تحریف شدہ شبیہ پیش کرے، لیکن بالآخر آپ کی درخشاں شبیہ خود کو متعارف کر دے گی۔ اس خورشید تاباں کو بادلوں کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تین بڑے عظیم اور تاریخی کام کیے ہیں، تین عظیم تبدیلیاں لائے ہیں، ایک ایران میں ملکی سطح پر، اور ایک امت اسلامیہ کی سطح پر، اور ایک عالمی سطح پر۔ ان تینوں تبدیلیوں میں سے کسی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ آئندہ بھی ان کی نظیر پیش نہ کی جا سکے۔ یہ ہمارے امام خمینی سے مخصوص ہے۔ ملک کی سطح پر تبدیلی یہ تھی کہ آپ اس ملک میں انقلاب اسلامی لے کے آئے۔ انقلاب عوام نے برپا کیا، لیکن اسے امام خمینی نے وجود بخشا۔ اس انقلاب نے سلطنتی سیاسی ڈھانچے کو ختم کر کے اس کی جگہ عوامی حکمرانی قائم کی۔ اس انقلاب نے بڑی طاقت کے کٹ پتلی نظام کو ختم کیا، اس کی جگہ ایک خود مختار اور ملی عزت و شرف کا نظام قائم کیا۔ اس انقلاب نے اسلام مخالف حکومت کو ختم کیا اور اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس انقلاب نے اس سداد کو آزادی سے اور روز افزوں عدم تشخص کو ملی تشخص اور خود اعتمادی سے تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب نے غیروں کی دست نگر قوم کو خود اعتمادی عطا کی۔ یہ عظیم انقلاب اور بڑی تبدیلی کے معجزات ہیں جو ہمارے امام خمینی ملکی سطح پر لائے۔ یہ خود اعتمادی جو میں نے کہی سبھی مشکلات کے حل کی چابی ہے۔ ہمارے سامنے مشکلات تھیں، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی، لیکن جو چیز ان مشکلات کو برطرف کر سکتی ہے، جس نے ماضی میں بھی برطرف کیا ہے اور آئندہ بھی ہماری مشکلات کا علاج کر سکتی ہے، یہی خود اعتمادی کا جذبہ اور قوت ہے۔ اور ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب نے یہ جذبہ اس ملک میں پیدا کیا۔ وہ چیز جو امت اسلامیہ کی سطح پر رونما ہوئی، امت کی سطح پر تبدیلی، تبدیلی یہ تھی کہ امام خمینی نے اسلامی بیداری کی تحریک شروع کر دی۔ اسلامی دنیا کا عدم تحرک اور جمود کا دور ہمارے امام خمینی کی تحریک سے، ان کے انقلاب سے کمزوری اور نابودی کے راستے پر چل پڑا۔ آج امت اسلامیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے کے دور کے مقابلے میں زیادہ بیداری، فعالیت، تحرک، آمادگی اور زندگی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ابھی بھی اس سلسلے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مسئلہ فلسطین جو صہیونیوں اور ان کے حامیوں کی نظر میں ختم ہو چکا تھا، اب فلسطین کی کوئی بات نہیں ہونی تھی. امت اسلامیہ کی سطح پر امام خمینی کی لائی ہوئی تبدیلی اور انقلاب اسلامی سے اسلامی دنیا کے اولین مسئلے میں جو تبدیل ہو گیا وہ مسئلہ فلسطین تھا. آج مسئلہ فلسطین اسلامی دنیا کا اولین مسئلہ شمار ہوتا ہے. آج فلسطین مسلم اقوام کی توجہ کا مرکز ہے. انقلاب اسلامی کے فوراً بعد تہران میں صہیونی سفارت خانے سے فلسطینی رہنماؤں کی آواز کی گونج نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. سب نے سمجھ لیا کہ فلسطین کے تعلق سے نیا دور شروع ہو چکا ہے. اس نے فلسطینی قوم کے افسردہ پیکر میں نئی جان پھونک دی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری قوم قوت و طاقت سے اپنا وجود منوا رہی ہے اور اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا رہی ہے. یوم القدس پر صرف ایران اور تہران میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ملکوں کے دارالحکومتوں میں بھی لوگ فلسطین کی حمایت اور ان کا دفاع کرتے ہیں. یہ امت اسلامیہ کی سطح پر بڑی تبدیلی ہے. تیسری تبدیلی عالمی سطح پر ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں، حتیٰ غیر مسلم ملکوں میں بھی دینی فضا اور معنویت پر توجہ کا احیاء کیا. دین مخالف مادہ پرستی کی پالیسیوں نے دینداری کو ختم کر دیا تھا. مادہ پرستی کی ترویج کے لیے صہیونی اور سامراجی تنظیموں کی الغار کے مقابلے میں عوامی رد عمل معذرت خواہانہ اور شرم سارانہ تھا. دینداری فراموش کر دی گئی تھی. ہمارے امام خمینی کے اسلامی انقلاب نے دنیا میں دینداری کو دوبارہ زندہ کیا. اس بات پر انہی طاقتوں کے مراکز کا رد عمل بہت شدید تھا، اور وہ آج بھی زیادہ زور و شور سے پوری دنیا میں جہاں بھی ان سے ہو سکتا ہے اپنے مخصوص انداز میں دینداری اور معنویت پر حملے کر رہے ہیں، اور ان کی اس الغار کے بعض روشیں اتنی شرمناک ہیں کہ ان کا نام لینے میں بھی شرم آتی ہے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوسری بات تھی. امام خمینی کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو حافظہ تاریخ سے محو نہیں کیا جا سکتا. امام خمینی زندہ ہیں. امام خمینی کی آواز اور صدائے رسا کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ امام خمینی اپنی ممتاز اور سربر آوردہ حیثیت میں یہ تین عظیم تبدیلیاں لائے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ امام خمینی نے یہ عظیم کام کس طاقت سے، کس ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کی مدد اور حمایت سے انجام دیے. وہ عامل جس نے امام خمینی کی مدد کی، امام خمینی کو اس میدان میں آگے بڑھایا، اور جس کی وجہ سے امام خمینی نے تھکن کا احساس کیے بغیر یہ عظیم کارنامے انجام دیے اور رکاوٹوں کے ان پہاڑوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، وہ کیا تھا؟ امام خمینی کے پاس ہارڈ پاور کے وسائل نہیں تھے، نہ پیسے تھے، نہ تشہیراتی وسائل اور ذرائع ابلاغ تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ نیوز ایجنسی تھی. دنیا کی کوئی بھی سیاسی طاقت آپ کی حمایت اور آپ کی مدد نہیں کر رہی تھی. امام خمینی کی ہارڈ پاور کے وسائل میں ایک ورق کاغذ تھا جس پر آپ اپنا اعلامیہ تحریر کرتے تھے، اور ایک کیسٹ تھی جس میں اپنی آواز ریکارڈ کراتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. کوئی ہارڈ پاور اور مادی مددگار نہیں تھا، جو بھی تھا وہ سافٹ پاور تھا. امام خمینی کا سافٹ پاور کیا تھا؟ یہ اہم نقطہ ہے. اس سافٹ پاور کو مختلف بیانوں کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے. آج میں نے امام خمینی کی مدد کرنے والے اس سافٹ پاور کی دو تعبیرات اور دو جہتوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دو عامل ایمان اور امید ہیں. وہ چیز جس نے اس راہ میں امام خمینی کو آگے بڑھایا اور آپ کو ملک کی سطح پر، امت کی سطح پر، عالمی سطح پر یہ عظیم تبدیلیاں لانے کی قوت دی، وہ ایمان اور امید ہے. ایمان اور امید. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں آپ سے ملاقات کی. خود شہید مطہری کو، حالانکہ خود شہید مطہری ایمان کے پہاڑ تھے، وہ امام خمینی کے ایمان پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے تھے. واپسی پر انہوں نے کہا کہ میں نے امام خمینی میں چار یقین دیکھے، ایک ہدف پر یقین، ہدف یعنی اسلام۔ امام خمینی کا ہدف اسلام تھا، ایک راہ پر یقین۔ امام خمینی نے جس راہ کا انتخاب کیا تھا، امام خمینی کی راہ راہ مجاہدت تھی، ایک عوام پر یقین، مومنین پر یقین، یعنی وہی چیز جو خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمومنین۔ اس کے بارے میں میں چند جملے عرض کروں گا، اور چوتھے جو سب سے بالاتر ہے، پروردگار عالم پر یقین، اپنے خدا پر یقین، اپنے خدا پر اعتماد۔ میں اس چوتھے نقطے یعنی یقین، یعنی خدا پر ایمان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جب ہم عینی مسائل میں استکبار اور سامراجی قوتوں سے مجاہدت کے مسئلے میں خدا پر یقین کی بات کرتے ہیں تو اس کے خاص معنی ہوتے ہیں۔ اس جگہ خدا پر یقین سے مراد اس کے وعدوں پر یقین ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کچھ وعدے کیے ہیں، اور وہ خود ان وعدوں کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ولینصرن اللہ من ینصرہ، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اگر خدا کی نصرت کرو تو خدا تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا اور تمہاری نصرت کرے گا، جو لوگوں کے فائدے میں ہے باقی رہنے والا ہے، باقی رہے گا۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہے وہ جانے والا ہے، اور ناحق اور باطل پانی کے اوپر وہی جھاگ کی مانند ہے، اور حق یعنی حقیقت اسلام وہ چیز ہے جو باقی رہے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین اور رب پر ایمان، جو شہید مطہری نے امام خمینی کے حوالے سے بیان کیا، اس کے معنی یہی ہیں، یعنی آپ کو خدا کے وعدوں پر یقین ہے اور مکمل ایمان ہے۔ اب یہ کہ کہاں اور یہ کہ کوئی کسی راستے پر چلے اور کہے کہ چلتے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خدا کے وعدے پر بھروسہ ہے جو امام خمینی کے قدم میں استواری پیدا کرتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسلام پر ایمان ان چار یقینوں میں سے ایک ہے جو امام خمینی کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ امام خمینی نے اس اسلام کو اپنے مختلف ارشادات میں بیان کیا ہے۔ یہ اسلام نہ سرمایہ دارانہ اسلام ہے، نہ اشتراکی اسلام ہے، اور نہ ہی بے اطلاع اور بے خبر اور خود کو روشن فکر ظاہر کرنے والوں کا اسلام ہے۔ امام خمینی کے ادراک اور تشریح میں نہ ان کمزور اور نام نہاد روشن فکرانہ نظریات کو قبول کرتے ہیں، جن کے نظریات میں اسلامی شریعت کو قبول نہیں کیا جاتا، نہ ہی فقہ اسلامی کو قبول کرتے ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہیں امام خمینی سختی سے مسترد کرتے ہیں، اور نہ ہی رجت پسندوں کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، جو نہ متون اسلامی سے نئے استنباط کی توانائی رکھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ امام خمینی ان میں سے کسی کے بھی اسلام کی بات نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محکم اجتہاد اور صحیح فہم کے ساتھ کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے اسلام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ امام بزرگوار امام خمینی کا اسلام ہے۔ رجت پسندوں کا اسلام ایسا ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ممکن ہے کہ اسلام کے درس کی بات کریں، لیکن اس اسلام کو قبول نہیں کرتے، جس کی زیادہ تر احکام سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، حکومت اور سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیاسی اور معاشرتی امور میں غیر ذمہ داری کی ترویج کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ سلسلے میں ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ امام خمینی ان کے اسلام کو قبول نہیں رکھتے۔ امام خمینی ان کے اس اسلام کو اور اس نظریے کو مکمل رد کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی اسلام، عوام پر یقین، یؤمن باللہ ویؤمن للمومنین، جو قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کے معنی کسی اور طرح بیان کریں، یؤمن للمومنین، کہ صحیح معنی وہی یؤمن بالمومنین ہے۔ ایمان قرآن کریم میں لام کے ساتھ متعدی ہو گیا ہے، مثلا فآمن لہ لوط یؤمن للمومنین، یعنی عوام پر اعتماد، عوام پر یقین۔ ان برسوں کے دوران لوگ مسلسل امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر اس تشویش کا اظہار کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ عوام تاب نہ لائیں اور یہ دشوار اور سخت راستہ امام خمینی کی قدموں سے قدم ملا کر نہ چل سکیں۔ لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جی نہیں، میں عوام کو آپ سے زیادہ بہتر پہچانتا ہوں۔ وہ حق بجانب تھے، جانتے تھے کہ اگر عوام یہ سمجھ لیں کہ یہ راہ راہ خدا ہے تو اس راہ میں سبھی مشکلات کو برداشت کر لیں گے۔ جن گھرانوں کے لوگ شہید ہوئے انہوں نے امام خمینی کے اس ادراک کی تصدیق کی۔ ان طویل برسوں کے دوران فداکار نوجوانوں نے امام خمینی کے اس تاثر کی تصدیق کی، اپنے عمل سے تصدیق کی۔ دین، دینی مسائل اور انقلابی موضوعات پر قوم کے عظیم اجتماعات نے امام خمینی کے اس خیال کی توثیق کی، تصدیق کی۔ امام خمینی عوام پر بھروسہ کرتے تھے، عوام کے عمل پر بھی، ان کے افکار پر بھی اور ان کے ووٹ پر بھی۔ اسلامی جمہوریہ میں یہ عوامی حکمرانی جمہوریت کا سرچشمہ عوام پر امام بزرگوار امام خمینی کا یہی اعتماد تھا۔ بعض لوگوں نے امام خمینی کے اس اقدام کو غلط سمجھا اور اپنی سمجھ کے مطابق دوسری طرح بیان کیا اور یہ ظاہر کیا کہ امام خمینی نے یہ لفظ جمہوریت کو مروت میں استعمال کیا ہے۔ امام ایسے آدمی نہیں تھے کہ تکلف میں پڑ جائیں۔ امام خمینی ایسے نہیں تھے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرتے، ان کا اس پر یقین تھا، اس لیے عوامی حکمرانی کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، اسلام کی بات کی۔ امام خمینی نے اپنی عمر کے اواخر میں بیان کیا کہ اس پہلے صدر کو میں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ووٹ دیا، لیکن امام خمینی نے وضاحت کی کہ میں نے فلاں شخص کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اسی صدر جمہوریہ کو، جو خود امام خمینی کے بقول ان کو قبول نہیں تھا، آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس کو ملنے والے مینڈیٹ کی توثیق کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے اسے ووٹ دیا تھا، آپ عوام کے ووٹ کو اہمیت دیتے تھے۔ امام خمینی کی بنیادی فکر یہ تھی۔ یہ امام خمینی کے ایمان اور یقین کے مختلف پہلو تھے جنہیں چند مختصر کلمات میں نے عرض کیا۔ اور اب امام خمینی کی امید، امام خمینی کے دل میں امید ایک دائمی قوت تھی۔ امید امام خمینی کے لیے قوت محرکہ تھی۔ امام خمینی کی گفتار میں اور امام خمینی کے کردار میں یہ امید نمایاں نظر آتی ہے۔ امام خمینی نے 1940 کے عشرے میں اپنی اس معروف تحریر میں، جس میں آپ اللہ کے لیے قیام کی بات کرتے ہیں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی کی آیت لکھی ہے۔ یہ تحریر جو خود امام خمینی کے دستخط پر مبنی ہے، یزد شہر میں وزیری مرحوم کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ یہ 1940 کے عشرے کی تحریر ہے۔ 1960 کے عشرے میں آپ نے خود عملی طور پر یہ قیام انجام دیا اور میدان قیام میں خود اترے۔ 1980 کے عشرے میں جو محیب، فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی طوفان کا عشرہ تھا، خطرناک ترین عشرہ تھا، آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ 1940 کے عشرے سے 1960 کے عشرے تک اور پھر 1980 کے عشرے تک امید کا دائمی اور کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ امام خمینی کے دل میں معجزن اس چشمہ امید کے یہ اثرات مرتب ہوئے۔ امام خمینی بزرگوار اپنے ایک بیان میں، جو آپ کی تحریروں میں موجود ہے اور شائع ہو چکا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جدوجہد کے دوران کامیابی کے اصول تک کبھی مایوس نہیں ہو، اور مجھے یقین تھا کہ جب قوم کچھ چاہتی ہے تو پھر وہ بات ہو کے رہتی ہے۔ امام خمینی کی اس امید کا سرچشمہ آپ کا ایمان تھا۔ جب آپ مبدا حقیقی پر، خداوند عالم پر روشن اور واضح ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ شعلہ امید روشن ہو جاتا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ امید اور ایمان ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایمان امید پیدا کرتا ہے اور امیدوں کو پورا ہونے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ البتہ جب ہم امید کہتے ہیں تو پرفریب تخیلات اور تصورات کو امید نہیں سمجھنا چاہیے۔ امید یعنی وہ حالت جو عملی اقدام کے ہمراہ ہوتی ہے۔ امید کاہلی اور عدم تحرک سے میل نہیں کھاتی، جس کو امید ہوتی ہے وہ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے پر چلتا ہے. اب کوئی بیٹھا رہے اور یہ امید رکھے کہ منزل تک پہنچ جائے گا تو یہ ہونے والا نہیں, ہرگز نہیں ہونے والا. یہ خود کو فریب دینا ہے, اور اس بات کو روایات اور دعاؤں میں اقترار باللہ کہا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ کہ انسان کوئی اقدام نہ کرے بغیر سعی و کوشش کے, اور یہ آرزو کرتا رہے کہ ہدف و مقصود حاصل ہو جائے, نہیں, بلکہ کوشش حتمی طور پر ضروری ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امید تھی اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ تین اہم نکات امام خمینی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب ہم ہیں اور امام خمینی سے ملنے والے درس پر عمل آوری کا مرحلہ. آج ہم سے امام خمینی کی سفارش کیا ہے؟ میرے عزیز برادران و خواہران, ایران کے عزیز عوام, اچھے جذبے کے مالک محنتی نوجوانوں, امام خمینی کی سفارش پر کان دھرنے کی ضرورت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہیں, ممتاز ترین ہستی ہیں, زندہ ہیں, ہم سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے لمبا سفر ہے, ہمارے سامنے بھی عظیم کام باقی ہیں, لہٰذا ہمیں امام خمینی کی سفارشات کی, ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہے. امام خمینی ہم سے کیا سفارش کرتے ہیں؟ یقیناً امام خمینی کی سب سے بڑی سفارش یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر باقی رہیں, ان کی میراث کی حفاظت کریں. یہ ہم سے ہمارے امام بزرگوار امام خمینی کی سب سے بڑی سفارش ہے. ہم انہی تین تغیرات پر جو امام خمینی ملک کے اندر امت کی سطح پر اور عالمی سطح پر لائے عمل کریں, انہیں آگے بڑھائیں اور ان کی حفاظت کریں. اب اس ہدف پر عمل کرنے کے کچھ تقاضے ہیں جو ہمارے دور کے تقاضوں سے مختلف ہیں, اس کو ہم جانتے ہیں. یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آج مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوانٹم اور انٹرنیٹ وغیرہ ان جیسی سائنسی پیش رفت کے دور میں 40 برس پہلے کے اس زمانے کے ٹیلی فون اور ٹیپ ریکارڈر کے زمانے کے وسائل سے کام نہیں لیا جا سکتا. آج اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے آج کے زمانے کی مناسبت سے وسائل کا انتخاب کرنا ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وسائل بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو چیز نہیں بدلتی وہ محاذ بندی ہے. محاذ نہیں بدلے ہیں, ان میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. اہداف میں تبدیلی نہیں آتی, محاذ بدلتے نہیں ہیں. دشمن کا محاذ, استکبار و سامراج کا محاذ, زور و زبردستی کا محاذ, صہیونزم کا محاذ اور دنیا کی جارح اور خودسر طاقتوں کا محاذ آج بھی کل کی طرح ایرانی قوم کے سامنے صف آ رہا ہے. اس محاذ آرائی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی قوم قوی تر ہوئی ہے, طاقت مند ہوئی ہے, اور وہ یعنی دشمن کمزور ہوئے ہیں. لیکن محاذ آرائی وہی ہے. آج جو چیز ایک خطرناک کھائی کی طرح ہمارے سامنے رونما ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دشمنی کو بھول جائیں, اس محاذ آرائی کو فراموش کر بیٹھیں. جب بھی فراموش کیا, مار کھائی, نقصان اٹھایا. یہ تبدیلیاں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لائے اور آج ایرانی قوم کو ان کی ضرورت ہے, ان پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے. آج ایرانی قوم کی زندگی, اس کی طاقت, اس کی عزت اور ایرانی عوام کے امور کی اصلاح امام خمینی کی لائی ہوئی تبدیلیوں سے وابستہ ہے, اور ان تبدیلیوں کے حوالے سے دشمن بہت سخت گیر ہے. ان تغیرات کے دشمن بڑے کینہ پرور اور بغض رکھنے والے ہیں ان تبدیلیوں کے مقابلے میں. دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو اقوام اور ملکوں پر جارحیت کی فکر رکھتے ہیں یا اس فکر میں رہتے ہیں, جس ملک پر بھی ان کے لیے ممکن ہو چڑھائی کر دیتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, وہاں اپنے اڈے بناتے ہیں, اس کا تیل لوٹتے ہیں, اس کے عوام کا قتل عام کرتے ہیں. جہاں بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے ہر جو مرض, ہر جرم کا ارتقاب کرتے ہیں, اور یہ چیز آج بھی موجود ہے. اگر ایرانی قوم ان کے مقابلے میں اٹھنا چاہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اس کو اسی عامل کی ضرورت ہے جو امام خمینی کے اندر موجود تھا, جس کی امام خمینی نے عوام سے سفارش کی, یعنی ایمان اور امید. اس بات پر ہمارے نوجوان خاص طور پر توجہ دیں کہ ایرانی عوام سے استکبار و سامراج کی دشمنی, موقف سے، ہمارے موقف سے پیچھے ہٹنے سے ختم نہیں ہوگی۔ بعض لوگ غلطی پر ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں تو اس سے امریکہ یا عالمی سامراج یا صہیونیوں کی دشمنی کم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ بہت سے معاملات میں ہماری پسپائی ان کے آگے آنے اور زیادہ گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ ان چند عشروں کے دوران بعض حکومتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ بعض معاملات میں ہمیں فریق مقابل کو، مقابل محاذ کو کچھ رعایت دینی چاہیے، کچھ نرمی برتنی چاہیے، تھوڑی سی پسپائی کر لینی چاہیے۔ انہی میں سے ایک حکومت کے دور میں انہی ملکوں نے، جن کے مقابلے میں ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، ہمارے صدر جمہوریہ پر ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا اور فرد جرم کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے ایک حکومت کے دور میں، افسوس کہ ایک طرح سے اس حکومت نے امریکیوں کی مدد بھی کی تھی، انہوں نے ایران کو شرپسندی کا محور قرار دیا۔ وہ اس پسپائی پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کو انقلاب اسلامی سے پہلے کے دور میں واپس لے جائیں، ایران کو دوسروں پر منحصر، تشخص سے عاری، پہچان سے خالی، اپنا دست نگر بنا دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ پسپائی پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہم یہ غلطی نہ کریں۔ میں ایرانی عوام اور آپ نوجوانوں سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں، جس کو بھی ایران عزیز ہے، جس کو ملک کے قومی مفادات عزیز ہیں، جو بھی ملک کی معیشت کی بہتری چاہتا ہے، جس کو ملک کے اقتصادی اور معاشی مشکلات سے تکلیف ہے، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے، جو بھی موجودہ عالمی نظام میں ایران کی باعزت پوزیشن چاہتا ہے، جس کو بھی یہ باتیں عزیز ہیں، اس کو عوام میں ایمان اور امید کی ترویج کرنی چاہیے۔ یہ سب کا فریضہ ہے۔ یہ بات میں ملک کے سبھی ممتاز اور نابغہ دانشوروں سے اور ان لوگوں سے جو انقلابی ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام سیاسی اداروں سے اور عوام کے ایک ایک فرد سے کہتا ہوں۔ سب کے سب کوشش کریں کہ اس ملک میں ایمان اور امید زندہ رہے۔ میری سفارش ایمان اور امید کی تقویت ہے۔ دشمن کی زد پر بھی یہی ایمان و امید ہے، دشمنوں کی وسیع کوشش۔ میں چند جملے ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ عوام کا ایمان اور امید ختم کر دیں، کمزور کر دیں، عوام کا ایمان کمزور کر دیں، عوام کے دلوں میں، بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں، شعلہ امید کو بجھا دیں۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ ایمان اور امید کی تقویت کی جائے۔ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ایمان اور امید ختم کر ڈالے۔ قومی خود مختاری کے تحفظ کا انحصار ایمان اور امید پر ہے۔ ملی عزت و شرف اور ملی مفادات کی بقا ایمان اور امید پر منحصر ہے۔ ان ساری چیزوں کے دشمن موجود ہیں۔ ہم سے بغض رکھنے والے ہمارے ملی مفادات کے تحفظ کے دشمن ہیں، کٹر اور سخت دشمن ہیں۔ دشمنوں سے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور آج تک انہوں نے کیا ہے۔ ان چند عشروں کے دوران استکبار اور سامراجی دشمن، ضدی اداروں اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیوں، ان کے سیاسی اداروں اور ان کے مالی حمایت کے اداروں نے ایرانی عوام کے خلاف ان سے جو بھی ہو سکا وہ انجام دیا ہے۔ چند معاملات میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اکثر معاملات میں توفیق الہی سے ایرانی قوم سے مغلوب اور شکست سے دوچار ہوئے۔ سبھی کو توجہ کرنی چاہیے، سب کے سب توجہ کریں۔ دشمن کی آخری کوشش، البتہ اب تک کی آخری کوشش، آئندہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہی گزشتہ موسم خزاں کے بلوے تھے، ہنگامے تھے۔ توجہ فرمائیں، موسم خزاں کے ہنگاموں کی پلاننگ مغربی ملکوں کے تھنک ٹینکوں میں کی گئی تھی۔ پلاننگ بہت جامع اور دقیق تھی۔ مغربی تھنک ٹینکوں میں پلاننگ، مغربی سیکورٹی اداروں کے ذریعے مالی، صحافتی اور اسلحہ جاتی حمایت کی گئی، وسیع پیمانے پر میڈیا کے پلیٹ فارم سے حمایت کی گئی۔ ان کی پیغام رسانی کا کام وطن عزیز سے روگرداں ہو جانے والے خائن عناصر نے انجام دیا۔ پیغام رسانی کا کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے وطن سے خیانت کی، یہاں سے بیرون ملک گئے اور ایران دشمن پالیسیوں کے مہرے اور دشمنوں کے زرخرید غلام بن گئے۔ صرف اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے نہیں، بلکہ ایران کے دشمن، ان کے کچھ پیادے غلام، ملک کے اندر بھی تھے. ان پیادے غلاموں میں کچھ تو بغض رکھتے تھے, زیادہ تر سطحی سوچ رکھنے والے جذباتی اور غافل افراد تھے, اور کچھ غنڈے بدماش تھے جو ان ہنگاموں کے پیادے بنے. زیادہ تر سطحی سوچ رکھنے والے جذباتی غافل مغربی ملکوں کے تھنک ٹینکوں سے لے کر تہران اور بعض دیگر شہروں کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے غنڈوں بدماشوں تک, یہ عناصر اس ہنگامہ آرائی کے عناصر تھے, اور انتظام انہوں نے پورا کیا تھا. کسی بھی اصول کی پرواہ کرنے والے بیرونی ممالک کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلوں نے بغیر کسی بات کا لحاظ کیے لوگوں کو دستی بم بنانے کی ترکیب بتائی, انہیں ٹرین کیا, انہیں ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نعرے دیے گئے. اسمگلنگ کے ذریعے ملک کے اندر پہنچائے جانے والے ہتھیاروں سے سڑکوں پر مسلحانہ تشدد پھیلایا گیا. ان کے زرخرید گنڈوں بدماشوں نے سڑکوں پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی کے طلبہ, پولیس کے اہلکاروں, بسیج فورس کے سپاہیوں کو بے دردی سے قتل اور شہید کیا. توجہ دیں تاکہ ایرانی قوم کی عظمت اور ملت ایران کے اندر فکر و ایمان کی جو عظمت ہے وہ زیادہ واضح ہو سکے. ملک کے اندر غنڈوں اور بدماشوں نے اس طرح کام کیا, بغض رکھنے والوں نے اس طرح سے نعرے لگائے, ملک سے باہر بعض اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیداروں نے انہی دشمنوں کے ساتھ یادگار تصویریں کھچوائیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ختم ہو گیا. انہوں نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ سوچ رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا کام تمام ہو چکا, سوچ رہے تھے کہ اب ایرانی قوم کو اپنا متی بنا لیں گے, اپنا غلام بنا لیں گے. ان احمقوں نے ایرانی قوم کو پہچاننے میں ایک بار پھر غلطی کی ہے, اور ایرانی قوم کو اس بار بھی پہچان نہ سکے. ایرانی عوام نے ان سے بے اعتنائی کی, ان پر توجہ نہیں دی, ان کے اعلانات پر کوئی توجہ نہیں دی. کچھ مومن نوجوانوں نے سڑکوں پر اور یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے کام انجام دیے. یونیورسٹی طلبہ کے بسیج ونگ, شہروں کے اندر مختلف عوامی طبقات کے بسیج ونگ, اور مومن اور متدین عوام نے اپنا فریضہ انجام دیا, بخوبی انجام دیا, اور دشمن کو شکست دی, اور دشمن کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا. لیکن یہ سب کے لیے ایک انتباہ تھا کہ دشمن کی مکاریوں سے کبھی غافل نہ ہوں, دشمن کی سازشوں سے ہرگز غفلت نہ برتیں. دشمن کی کوشش ہے کہ ایرانی نوجوانوں میں مایوسی پیدا کریں. ملک کے اندر مشکلات موجود ہیں, ایرانی نوجوانوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ یہ مشکلات بیان کرتے ہیں. معیشتی مشکل ہے, مہنگائی کی مشکل ہے, بے شک یہ سب مشکلات ہیں. دشمن کی کوشش ہے کہ ان مشکلات کو, یہ سبھی مشکلات دور کی جا سکتی ہیں, اور انشاءاللہ توفیق الہی سے ضرور دور ہوں گی, قوت و نصرت الہی سے یقیناً دور ہوں گی. نوجوانوں کے دلوں میں نور امید بجا دینے کے لیے ایک حربے کے طور پر اس طرح کی پروپیگنڈوں کو استعمال کرتے ہیں, جبکہ یہ سبھی مسائل قابل حل ہیں. مشکلات سے امید کمزور نہیں ہونی چاہیے. مشکلات کو دیکھ کر انہیں دور کرنے کی راہیں پیدا کرنے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ان مشکلات کے مقابلے میں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارا جذبہ اور قوی ہونا چاہیے. ہمیں مشکلات درپیش ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں امید افزا چیزیں بھی موجود ہیں, کثرت سے موجود ہیں. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ ہم ان امید افزا چیزوں کو دیکھ پائیں. امید افزا امور مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کی ترقی و پیش رفت, صنعتی اور زراعتی انفراسٹرکچر کی تعمیر, نقل و حمل کے بہت اہم انفراسٹرکچر کی تعمیر اور تیاری, افرادی قوت کی ٹریننگ میں ملک کی پیش رفت, ملک کے دور دراز کے محروم علاقوں میں ترقیاتی کام, یہ سب اس وقت انجام پا رہے ہیں. بین الاقوامی سیاست کے میدان میں ملی سربلندی, قومی سربلندی, عزت میں اضافہ, ملک کی دفاعی اور فوجی قوت میں اضافہ, بے نظیر اضافہ, یہ سب امید افزا حقائق ہیں. دشمن چاہتا ہے کہ ہم ان حقائق کو فراموش کر دیں, بھول جائیں, ہمارے نوجوان ان سے واقف نہ ہو پائیں, ان کو جان نہ پائیں, کیونکہ یہ حقائق روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں. جب آپ امید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان مشکلات کے ذریعے آپ کی امید میں خلل ڈال دیں. جب آپ امید کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی حقائق سے واقف نہ ہو؟ جن حقائق کی بات وہ کرتے ہیں یہی اقتصادی حقائق ہیں، یہی معیشتی حقائق ہیں، وہ مشکلات ہیں، ان کا سب کو علم ہے، سبھی ان کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگ دلوں سے امید کو ختم کر دینے کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں دین، ایمان اور انقلاب کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات صرف آج سے ہی مخصوص نہیں ہے، 1980 کے عشرے میں بھی، کہ جب محاذ اس طرح مومن نوجوانوں سے مملو تھے، بڑے شہروں میں تہران میں کچھ لاوبالی لوگ موجود تھے جو نہ صرف یہ کہ خود کسی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ حکام کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ آپ شہیدوں اور مجاہدین کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجئے، وہ جب بڑے شہروں، خاص طور پر بڑے شہروں میں آتے تھے تو انہیں دلی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی، 1980 کے عشرے میں، انقلاب کے پہلے عشرے میں یہ باتیں موجود تھیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انقلاب کے، اسلام کے، حتیٰ ایرانی قومیت کے تقاضوں کے بھی پابند نہیں ہیں، لیکن یہ ایرانی عوام نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ جو شہادت کے عاشق تھے، جہاد کے مشتاق تھے، محاذ پر جانے کو نہیں ملتا تھا تو گریا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اسی مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، مردو علی النفاق، اس کا مزداق تھے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، مردو علی النفاق، ایک اور جگہ پر کہتا ہے، لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ۔ خود پیغمبر اکرم کے مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں قرآن کریم مرجفون سے تعبیر کرتا ہے، افواہیں پھیلانے والے، خوف و ہراس پھیلانے والے، شک و تردید ایجاد کرنے والے، شبہات ڈالنے والے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں، جبکہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ہی اتنے ٹی وی چینل تھے، آج ان سب چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایرانی نوجوان کیسی عظمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس پورے ملک میں، مسجدوں میں، ماتمی انجمنوں میں استقامت کے ہزاروں مراکز ہیں۔ ان استقامتی مراکز سے ایسے نوجوان نکل رہے ہیں جو پاسبان حرم اور پاسبان سلامتی ہیں، بسیج کے طلبہ ونگ کے رکن ہیں۔ دشمن کی ان تمام کوششوں کے درمیان یہ امید افزا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان حالات میں کہ دشمن شمشیر بے کف ہے، کسی یونیورسٹی میں عزت و ناموس کی بات ہوتی ہے تو انقلابی طالب علم میدان سے بھاگتا نہیں ہے، بسیجی طالب علم ایذائیں برداشت کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات زبان پر لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو دشمن کہلوانا چاہتا ہے۔ فتحکار مجاہدین، پاسبان حرم، مدافعین حرم، محاذ تبلیغ کے سخت کوشش سپاہی، مومنانہ امداد رسانی کے گروہ، ملک کے پسماندہ علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں ترقی و فلاح و بہبود کے جہادی کیمپس، یہ سب کے سب ملک کے نوجوان ہیں۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ان تمام گمراہ کن وسائل اور حربوں کے باوجود ہمارے نوجوان اس راہ پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں سے ایک نورانی اور منور ہستی اٹھتی ہے۔ شہریار تہران کے مضافات میں ایک واقع بستی ہے، اس کے اطراف کے ایک گاؤں سے مصطفیٰ صدرزادے جیسا فداکار اور نورانی نوجوان سامنے آتا ہے۔ مصطفیٰ صدر، ان جیسے نوجوان پورے ملک میں بہت ہیں، ہزاروں ہیں، یہ سب امید افزا حقائق ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے، ہمارے ممتاز دانشور طبقے کا فریضہ ہے، انقلابی مراکز کا فریضہ ہے، یونیورسٹیوں اور دینی تعلیم کے مراکز میں سرگرم افراد کا فریضہ ہے، معاشرے اور سماج کے ممتاز افراد کا، جن کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، ان سب کا فریضہ ہے کہ ایمان کی تقویت کریں، امید میں اضافہ کریں، شبہات کو برطرف کریں اور دشمن کے شبہات پیدا کرنے اور مایوسی پھیلانے کی چالوں کو ناکام بنا دیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کا ایک طریقہ نوجوانوں کو ملک کے حکام سے بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے، ملک کی پیش رفت سے، ملک کی سیاسی سمت سے، ملک کی معیشتی کوششوں سے، اور ایک دوسرے کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ دشمن کی ایک روش ہے، اس کا بھرپور مقابلہ کریں۔ دشمن کی ایک روش انتخابات کی طرف سے بدزن کرنا بھی ہے۔ میں انتخابات کے بارے میں سال کے آخر میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور خدا نے توفیق عطا کی تو ضرور کچھ عرض کروں گا۔ اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ یہ انتخابات بہت اہم انتخابات ہیں۔ ہمارے دشمن نے ابھی سے اپنی توپوں کا رخ ان انتخابات کی طرف کر دیا ہے، انتخاباتی بمباری شروع کر دی ہے، جبکہ ابھی انتخابات میں کم سے کم 9 ماہ تو باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ایرانی عوام، عزیز نوجوان، اس بیداری کو، اس ہوشیاری کو، اس جذبے کو اور اس ایمان و امید کو روز بے روز بڑھائیں گے اور دشمن کو ناکام بنائیں گے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی ہدایت اور مکمل کامیابی اس عزیز قوم کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام بزرگوار امام خمینی کی روح مطہر کو پیغمبر اکرم کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ دعائے امام زمانہ کو ہمارے شامل حال فرما، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے شامل حال فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، ملک کی مشکلات کو حکام کے عزم و ارادے اور کاوشوں سے برطرف فرما دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔